الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، اس میں 3 سورت بہت چھوٹی سی ہے، قل ہو اللہ، انا آتیناک الکوثر اور والعصر. قل ہو اللہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے پر 10 پارے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنی چھوٹی سی سورت، اس لیے جب ہم کام کرتے ہو یا وضو نہ ہو اور زبانی تلاوت کا ثواب لینا ہو تو قل ہو اللہ کی سورت پڑھتے رہنا چاہیے. قل ہو اللہ پڑھتے رہیں گے تو تھوڑے ٹائم میں بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں مل جائے گا. اپنے کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیا، 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیا. تو قل ہو اللہ شریف چھوٹی سی سورت ہے، لیکن 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرماتے ہیں. کوشش یہ کرو کہ ڈیلی 200 قل ہو اللہ شریف ہماری ہو جائے. اس کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے، اس سے کم زیادہ ہو تو ابھی حرج ہے نہیں. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ فجر کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنت موقعدہ ہے، پھر 2 رکعت فرض ہے. مغرب میں بھی یہی ہے، پہلے 3 رکعت ہم فرض پڑھتے ہیں، بعد میں 2 رکعت سنت موقعدہ پڑھتے ہیں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے تک 1 month نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واچ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں کیا پڑھتے ہیں. تو کہا کہ 1 مہینے تک میں نے دھیان دیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں. اور یہی سنت مغرب کے اندر بھی ہے کہ مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت موقعدہ ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد. یہ سنت بہت بڑے فائدے والی سنت ہے، اس لیے کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر شرک کفر اس سے صفائی ہے، اور قل ھو اللہ احد کے اندر ایمان کی انرجی اور ایمان کی تازگی ہے. اب مسلمان کا دین فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، تو فجر کی سنت میں ہم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، تو انشاءاللہ پورا دن شرک اور کفر سے صفائی اور پاکی کے ساتھ دن گزرے گا. اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لی تو پورا دن ایمان کی انرجی اور ایمان کی تازگی کے ساتھ گزرے گا. اور مسلمان کی رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے ہم مغرب میں افطار کر لیتے ہیں، تو مغرب کی سنت میں اگر قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری رات کفر شرک سے پاک بھی رہیں گے اور ہمارا ایمان بھی بہت مضبوط اور پاورفل رہے گا. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب بتلائی ہے اور حضور کی عملی زندگی میں یہ ترتیب ہے، یہ بہت اچھی ترتیب ہے کہ فجر اور مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. بلکہ یوں دیکھنے جاوے تو ہم لوگ نماز جلدی جلدی پوری کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، خاص طور پر سنت اور نوافل، تو یہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ چھوٹی سورت ہے تو جلدی نماز بھی پوری ہو جائے گی، تو نماز بھی جلدی پوری ہو جائے گی، ثواب بھی بہت بڑا ملے گا اور سنت بھی زندہ ہو جائے گی. تو یہ بہت فائدے والا عمل ہے، اس لیے اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. ابھی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، الحمدللہ ہم لوگ فجر مغرب دونوں نماز بلکہ پانچوں نماز بہت پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو رمضان میں اگر ہم اس کی پابندی شروع کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال پابندی کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اسحار کا مطلب رات کا آخری حصہ، جس ٹائم میں ہم سحری کھاتے ہیں اور روزہ شروع کرتے ہیں، اس وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا، اپنے گناہ کے اوپر معافی مانگنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے ابرار بندے، اللہ کے نیک بندے یہ رات کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو ہمیں ابھی رمضان میں بہت اچھا موقع ہے، سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، چار آٹھ رکعت تہجد اپنے گھر کے اندر پڑھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے استغفار کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس مال کے اندر دو قسم کے لوگوں کا حق بتلایا ہے. پہلا سوال کرنے والوں کا، یعنی جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، غریب لوگ، مدرسے کے چندے والے لوگ، تو جو سوال کرنے کے لیے آئے ان کو دینا، یہ ایک حق اللہ تعالیٰ نے بتلایا. بلکہ سورہ والضحا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سوال کرنے والا آوے تو اس کو ڈانٹ کے، سخت بات کہہ کے بھگا مت دو. اگر تمہارے پاس موقع ہے تو کچھ دے دو، موقع نہیں ہے تو دو اچھی بات کہہ دو کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں جب آئے گا تب میں تم کو دے دوں گا. تو یہ سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے, اس زمانے میں کہنا چاہیے کار میں آئے تو بھی اس کو دو. یہ حضور نے ارشاد فرمایا, یہ سوال کرنے والے کا حق بتلایا. اور ایک دوسری چیز بتلائی, والمحروم. محروم کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے حقدار ہوتے ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے یا قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو قرآن کی نظر میں محروم کہا گیا ہے. یعنی جو مانگنے نہیں آئیں گے, سوال کرنے نہیں آئیں گے, لیکن اندر اندر وہ بیچارے پریشان ہیں. یہ جنرل مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, جن کو لوگ مڈل کلاس سمجھتے ہیں, وہ لوگ جو شرم کے مارے کسی کے سامنے بولتے نہیں ہیں, اپنی زبان کھولتے نہیں ہیں, ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کو صدقہ زکوٰۃ دینا یہ بہت بڑا فضیلت اور ثواب کا کام ہے. اس لیے کہ سوال کرنے تو آ جاتے ہیں, لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں جو عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے منہ کھولتے نہیں ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے حالات کی تحقیق کر کے ان کو چپکے چپکے پہنچا دینا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. واقعات میں آتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا کر کے مدینہ کی بیواؤں کو, مدینہ کے یتیموں کو اپنے کندھے کے اوپر اناج, آٹا, کھانا لے جا کر کے پہنچاتے تھے. یہی عمل سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. اتنے بڑے آدمی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کے اندر اسلامی حکومت بہت دور دور تک پہنچ گئی, اتنے بڑے کنگ, بادشاہ, امیر المومنین, لیکن اس کے باوجود رات کے اندھیرے کے اندر جاتے تھے ایسے لوگوں کے گھروں کے اوپر کہ جو شرم کی وجہ سے مانگ نہ سکے, پریشان لوگ, دکھی لوگ, بے سہارا لوگ, اور جا کر کے حضرت عمر ان کو پہنچاتے تھے, یہ خدمت انجام دیتے تھے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی, وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں, اور جو سوال نہ کرے, حقیقت میں ضرورت مند اور محتاج ہو, ایسے لوگوں کو بھی پہنچانا یہ بہت بڑا نیکی اور بہت بڑا ثواب کا عمل ہے, ثواب کا کام ہے. اور دیکھو, اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کو بہت بڑا نیک عمل بتلایا. صدقے کی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں, آفتیں دور ہوتی ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ کرو, کسی کو کچھ دو, تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دو. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, یہ مقصد ہونا چاہیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, جس کو دیا وہ ہم کو بدلہ دے رہے یا ہمارا شکریہ, تھینکس ادا کرے, اس کا انتظار بھی مت کرو, بحث اللہ کے لیے پہنچاؤ. اور دوسری بات خاص اللہ نے فرمائی, ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, جس کو صدقہ دیا, زکات دی, اس کو احسان بھی مت جتاؤ کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا, وہ دیا تھا. یہ احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب اور نورانیت ختم ہونے کا ڈر ہے. اور جس کو دیا اس کو تکلیف بھی مت پہنچاؤ. اگر جس کو دیا اللہ کے لیے دیا, تکلیف نہیں پہنچائی, احسان نہیں جتلایا, آئندہ کبھی کہہ کے نہیں سنایا، وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ میں جو مالدار صحابہ تھے وہ تو زکات بھی دیتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، لیکن جو غریب صحابہ تھے وہ بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکالتے تھے۔ یہ حضور نے ان کی تربیت کی تھی، ان کی ذہن سازی کی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کے دین کے لیے مال کی ضرورت تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لائے، اتنا لائے اتنا لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، عثمان آئندہ کوئی نیکی نہ کرے تو ابھی تمہارے لیے جنت ہے، اتنا لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پورا گھر خالی کر کے لے آئے۔ یہ مالدار صحابہ، لیکن غریب صحابہ کا حال یہ، ایک صحابی غریب تھے، ایک ہی ہاتھ تھا، ایک دوسرا ہاتھ کٹا ہوا، دونوں پیر کٹے ہوئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اللہ کے دین کے لیے میں بھی کچھ دوں، تو وہ گئے ایک یہودی کے یہاں اور اس یہودی کو کہا کہ مجھے کام کرنے رکھ لو۔ وہ یہودی کہنے لگا، تو کیا کام کرے گا، ایک ہاتھ والا، تجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ تو کہا، تو کنویں کی دیوار پر مجھے بٹھا، میں پانی نکالتا ہوں۔ تو کہا، دکھا کیسے پانی نکالے گا، تو اندر ڈول رسی ڈالنی ہوتی ہے، تو دو ہاتھ سے کھینچنا پڑتا ہے، ان کا ایک ہی ہاتھ تھا، تو انہوں نے ایک ہاتھ سے رسی کھینچی اور دانت سے پکڑ لی، پھر رسی کھینچی دانت سے پکڑ لی، اس طرح بہت محنت سے ایک ڈول نکال کے ٹرائل دکھلائی۔ تو یہودی کہنے لگا، ٹھیک ہے تم کام کرو گے۔ کہا، کیا دو گے؟ کہا، ایک ڈول پانی نکالنے پر ایک کھجور دوں گا، اتنی کم۔ یہودی بہت شوشن کرتے تھے، لوگوں کو چوستے تھے، پوری رات اس صحابی نے اس طریقے سے محنت کی، تو تھوڑی سی کھجور مزدوری میں جمع ہوئی۔ صبح ہوئی تو اس یہودی کو کہا، یہ کھجور کی پوٹلی بنا کر کے میرے گلے میں لٹکا دو۔ اور پھر گھسٹتے گھسٹتے مسجد نبوی میں گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ یہ میں اللہ کے دین کے لیے لایا ہوں۔ گویا حضور نے صحابہ کو صدقے کی ایسی فضیلت بتلائی کہ جو غریب صحابہ تھے ان سے بھی جو ہو سکتا تھا وہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے پیش کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کی رضا کے لیے ہر طبقے کے مسلمان کو خیرات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔